دعوت کے ذریعے ایمان بنا، تعلیم کے ذریعے اس کا عمل بنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے، اندر کی صفائی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اندر کی صفائی نہ ہوئی اور اندر حب جاہ، حب مال، دنیا طلبی، خود غرضی، تکبر، حسد، یہ چیزیں اگر اندر ہیں تو تیے کرائے کہ میں پانی پھر جائے گا. تو اس لیے ان کا تزکیہ بھی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی دینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام کیے، دعوت، تعلیم اور تزکیہ. اور یہ جماعتیں آپ کی جہاد کی طرف بھیجی جاتی تھی، جہاد کے لیے جو جماعتیں جاتی تھی اس کا مقصد بھی دعوت ہی تھا، لڑائی بھیڑ نہیں تھی. سب دعوت ہی تھا، لیکن دعوت دینے کے لیے خزا بنانی پڑتی ہے. آپ مکہ مکرمہ میں دعوت دینے کے لیے 13 سال تک برابر گئے، لیکن ان لوگوں نے بہت ہی بے تکی باتیں کہیں. آپ کو جب نبوت ملی اور آپ نے دعوت دینا شروع کر دیا تو سب سے پہلے آپ نے کلمے کی دعوت دی، اور جس نے آپ کی دعوت پر کلمہ پڑا اس نے بھی کلمے کی دعوت دی. ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. کلمے کی زور سے اچھی طرح سے دعوت دی، لیکن وہ لوگ اس کا پورا انکار کرنے والے تھے. وہ لوگ نہ معلوم کتنے دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، انہوں نے پورا مقابلہ کیا. پھر آسمان سے قرآن اترا، مکہ مکرمہ کے اندر جو قرآن اترا اس میں اکثر و بیشتر 3 قسم کی باتیں اتری. ایک تو پچھلے نبیوں کے واقعات، ان کی بات کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد، بات کے نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی پکڑ. بات کے نہ ماننے والے طاقت والے بھی تھے، مال والے بھی تھے، تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن آسمانی پکڑ کا وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے. بات کے ماننے والے عام طور سے غریب بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور تعداد بھی ان کی کم تھی، لیکن آسمانی مدد آئی اور وہ کامیاب ہوئے. یہ سارے واقعات پچھلے بتائے اللہ پاک نے زیادہ تر مکہ مکرمہ والی آیتوں میں اور سورتوں کے اندر. اور دوسری بات بتائی مرنے کے بعد والی زندگی، قیامت کا آنا، 2 مرتبہ سور کا پھونکا جانا، پہلے سور سے ساری زمین کا تباہ اور برباد ہو جانا، سارے پہاڑوں کا ٹوٹ جانا، سناٹا ہو جانا، اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کا، جناتوں کا، جانوروں کا، سب کا ایک دم سے زندہ ہو جانا، اور پھر حساب اللہ پاک خود لیں گے. امتحان اللہ پاک قیامت کے دن خود لیں گے. دنیا کے اندر جو اللہ پاک امتحان دیتے ہیں وہ 2 طرح کا، نعمتیں دے کر اور تکلیفیں دے کر. قبر کے اندر جو امتحان دیا جائے گا وہ 3 طرح کا، جو منکر نکیر لیں گے اور 3 باتیں پوچھیں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے چہرے اندر دکھا کر. جس نے دنیا کے 2 امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی تو امید ہے اللہ کی ذات سے وہ قبر کے 3 امتحانوں کے اندر وہ کامیابی حاصل کر دے. مجھے اس پر ایک قصہ یاد آیا. ایک مرتبہ چند ڈاکٹروں کو لے کر ہماری 2 چھتی پر ہم بیٹھے اور ڈاکٹر لوگ ملنے آئے تھے تو ہم ان سے باتیں شروع کر دی. اور مرنے کے بعد والی زندگی، دوبارہ زندہ ہونا، اور قبر کے اندر اللہ کی رحمت کا آنا، قبر کے اندر اللہ کے عذاب کا آنا، یہ ساری باتیں ہم نے بیان کرنی شروع کی. تو ایک ڈاکٹر صاحب اس میں سے بولے کہ من صاحب یہ بات دل کو لگتی نہیں، اب سمجھ میں آتی نہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ اسی لیے نا کہ قبرستان میں تم جا کے دیکھتے ہو تو نہ تمہیں عذاب دکھائی دیتا نہ وہاں رحمت دکھائی دیتی ہے. ہاں بولے یہی ہے، قبرستان میں جاتے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو میں نے کہا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو دکھائی نہیں دیتی لوگوں کو لیکن وہ ہیں, اور تم لوگ بھی کہتے ہو. اس پر پھر ہم نے قصہ سنایا کہ ہم لوگ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ تھائی لینڈ سے بیٹھے اور ہمیں ڈھاکہ اترنا تھا, بینکاک سے ہم سوار ہوئے. اللہ کی شان کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی سیٹ ایسی جگہ پر ہوئی کہ ان کے پاس سارے اجنبی لوگ تھے, اپنا کوئی ساتھی نہیں. تو میں نے کہا حضرت آپ تو ساتھیوں کے اندر تشریف رکھے تو میں یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں. خیر ہم وہاں پر بیٹھ گئے. میرے پاس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے یہ سوچا کہ ہوائی جہاز ٹوٹ رہا ہے اور اپنا وقت بیکار ہو جائے, دنیا کی زندگی کا وقت جو ہے بیکار نہ جائے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ دین کا کام کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے مسلمانوں کے اندر ہے, ہم لوگ غیر مسلموں کے اندر کام نہیں کرتے. البتہ یہ بات الگ ہے, مسلمانوں کے اندر کام کرے, مسلمانوں کے اندر اخلاق آ جانے, ان میں عبادات آ جانے, ان کے اندر انسانیت کی ہمدردی آ جائے اور یہ ڈھنگ کے اوپر آ جانے اور انصاف سے کام کرنا شروع کر دے, اور پھر اس کو اگر غیر مسلم کوئی دیکھے اور متاثر ہو جائے, متاثر ہو کر اگر وہ ایمان کی طرف آنے لگے تو یہ الگ بات ہے. کیونکہ عمل کی جو دعوت ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے قوم کی دعوت سے. دعوت تو قوم سے بھی دینی ہے لیکن عمل والی دعوت قولی دعوت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اب میں نے سوچا بھائی جہاز اڑ رہا ہے تو کچھ بات ہو جائے. میں نے ان سے نام پوچھا تو نام انہوں نے بتایا ہندوانا, جو ہندو کا نام ہوتا ویسا نام بتایا. اب یہ تو ہم آپ کو پہلے کہہ چکے کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کے ساتھ ہمیں اخلاق برتنے ہیں, اخلاق برت کر کام کرنا ہے. تو ہم نے ان سے بات شروع کر دی. ہم نے کہا وید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگت گرو آنے والے ہیں, سوموار کے دن وہ پیدا ہوں گے, دو گھڑی دن چڑھے وہ پیدا ہوں گے, ان کا نکاح سومنی کے ساتھ ہوگا, ان کا نکاح مہارانی کے ساتھ ہوگا, ان کے دیش کے لوگ ان کو ستائیں گے, پھر وہ دوسرے دیش میں جائیں گے. اس انداز کی بات میں نے شروع کر دی. ہمیں ہماری کتابوں کے اندر بھی اسی قسم کی بات ہے, ان کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا, ان کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا, دوسرے دیش میں مدینہ منورہ گئے جو وہاں ان کو تکلیف پہنچائی گئی. بس ایک فرق ہے, ایک فرق وہ یہ کہ تمہاری وید کے اندر یہ لکھا ہے کہ دو گھڑی دن چڑھے پیدا ہوں گے, اور ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ صبح سویرے پیدا ہوں گے. تو ہم نے اور اچھا وہ ڈاکٹر تھے, میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, ان کا میں جاپان سے آ رہا ہوں اور ڈاکٹری کی ڈگری لے کر آ رہا ہوں, اور میں ہندوستان جانے والا ہوں دلی, اور پنجاب میرا وطن ہے, میں وہاں جاؤں گا. یہ ہم پہلے پوچھ چکے تھے. تو ہم نے کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب, یہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ بات ہماری, لیکن دو گھڑی دن چڑھے یہ لکھا ہے وید میں, اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ صبح سویرے پیدا ہوئے. ہم کہ یہ بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ مکہ شریف میں جب صبح سویرا تھا تو ہندوستان کے اندر دو گھڑی دن چڑھے تھا, لانجیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کا جو ڈھائی گھنٹے کا گھڑی کا فرق ہے. یہ تھوڑی سی بات بھی کہی تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب مانوس ہو, مانوس کیے بغیر آپ کام نہیں کر, مانوس کرے کیے بغیر آپ کے اپنے گھر والوں کے اندر بھی کام نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ خوب اچھی طرح یاد رکھو. چار مہینہ پورا کر کے جب آپ گھر جاؤ گے اور گھر جا کر دین کو گھر کے اندر لانا چاہو گے تو آپ مانوس کیے بغیر آپ وہاں پر کام نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مینا کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو پہلے ان کو مانوس کرتے تھے. حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ ہوتے تھے, پوچھتے تھے تمہارا کون سا طویلہ ہے, تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ان کا ہم لوگ یمن سے آئے ہیں. یمن میں کون سی جگہ؟ تو قبیلہ حمیر. او ہو, حمیر سے آئے ہو؟ تمہارے قبیلہ حمیر کا ایک شاعر 200 سال پہلے گزرا ہے اور اس نے یہ شعر کہے. حضرت ابو بکر نے وہ شعر سنائے اور سارے دنگ رہ گئے کہ دیکھو ہمارے شاعر کے شعر پڑے. وہ سارے مانوس ہو گئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت اب آپ بات کیجیے, میں ان کی بات کو سنو. اس طرح مانوس کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوتے تھے اس گشت کے اندر. حالانکہ حضرت عباس جو تھے ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے, لیکن گشت کراتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو مانوس کرتے تھے, آپ بات کرتے تھے. یہ مانوس کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس پر میں ایک قصہ سناؤں. ایک مولوی صاحب اہل حق میں سے ہمیشہ جایا کرتے تھے بمبئی, اور وہاں جا کر وہ 12 باز ربیع الاول کے کہا کرتے تھے اور 10 باز محرم کے کہا کرتے تھے. بیان میں ان کا بڑا اثر تھا, لوگ دین پر بہت جلدی آ جاتے تھے. انہوں نے خود اپنا قصہ مجھے سنایا. انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نکلا گھر سے, دین ریل بمبئی کی چھوٹ گئی, تو میں نے وہاں پر ٹیلی فون کر دیا کہ میں نہیں آتا. ایک اگر عالم نہ جاوے تو دوسرے عالم وہاں ہوتے ہیں, وہ بیان کر دیتے ہیں, کسی اور سے بیان کروا لینا. اور میں آ گیا بنگلے والی مسجد میں جہاں پر ہم لوگ کام کرتے ہیں, وہاں پر وہ آ گئے. انہوں نے خود کہا. اب انہوں نے 3 دن تک وہاں پر ٹھہرا اور میں نے وہاں کی باتیں سنی, دین ایمان کی باتیں. جو جماعتیں کام کر کے واپس آتی ہیں ان سے کیا بات ہوئی, جو جماعت کام کرنے جاتی ہے اس سے کیا بات ہوتی ہے. طبیعت نے بہت اثر لیا. پھر میں 7 دن کے لیے جماعت میں چلا گیا, کیونکہ خالی باتیں سننے سے کام نہیں آتا بلکہ عملی طور پر آدمی کرے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب باہر سے کوئی آتی تھی جماعت تو اس کو بعد مرتبہ 7 دن کے لیے, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان دیا اور امتحان دے کر یوں ارشاد فرمایا کل فتح ہوں, فقیہ بن گئے 15 دن کے اندر. کیونکہ انہوں نے مسجد نبی کا منظر بھی دیکھا اور مسجد نبی کے باہر جو بازار تھا مدینہ منورہ کا اس کا منظر بھی دیکھا, اور مسجد نبی کے باہر جو لوگوں کے گھر تھے اس کا منظر بھی دیکھا کہ گھروں کے اندر کیسی دینداری, بازار کے اندر کیسی دینداری, اور یہ روحانیت آئی کہاں سے؟ مسجد نبوی سے آئی. تو باہر جانے والے لوگ بھی جب مدینہ منورہ سے گزرتے تھے تو تعجب کرتے تھے کہ یہ تو سارے بگڑے ہوئے لوگ تھے, یہ ایسے اچھے کیسے بن گئے؟ بھائی تمہاری دکانوں کے اندر جھوٹ نہیں, سود نہیں, دھوکہ نہیں, غبن نہیں, خیانت نہیں, ناپ تول کے اندر کمی کرنا نہیں ہے, ایسے اچھے کیسے بن گئے؟ حضرت صاحب ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس کے پاس ایک لکڑی کا مینار کھڑا کیا ہوا تھا, اس کے اوپر ایک لکڑی کا پیالہ تھا, گوشت میں چری ہوئی روٹی صحیح اس کے اندر بھری جاتی تھی. تو ایک آدمی اعلان کرتا تھا کہ جو آدمی مدینہ منورہ سے گزرے یہاں پر یہ کھا کر جائے, اونٹ پر سے اترنے کا وقت ہو تو اونٹ پر نہ اترے, بیٹھے بیٹھے کھا کر جائے. اب لوگ پوچھتے تھے کہ تم تو بالکل بھٹکے ہوئے تھے, بگڑے ہوئے تھے, تمہارا کام چوریاں ڈکیتیاں نہ معلوم کیا کیا, تم ایسے بھلے کیسے بن گئے؟ بچوں نے ہمارے ساتھ اب ان کو مسجد نبوی کے اندر لائے. اب مسجد نبوی کے اندر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نورانی چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہے, ان کے سامنے حلقہ لگا ہوا ہے, ایک طرف تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے, کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کہیں آنسو بہائے جا رہے ہیں, کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے, کہیں مشورے ہو رہے ہیں, کہیں باہر سے آنے والی جماعتوں کی خیر خبر دی جا رہی ہے, کہیں باہر جماعت جو جا رہی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. ایک عجیب منظر وہاں کا جو دیکھا تو وہ کیا تھا, بڑا روحانی منظر ہے, جیسے ایک آدمی سردی کے زمانے میں کہیں ہیٹر لگا ہو اس کمرے میں چلا جائے جسے گرمائی محسوس ہوتی ہے, یا گرمی کے زمانے میں کہیں ایئر کنڈیشن لگا ہے وہاں چلا جائے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو باہر سے آنے والا جب مسجد نبی کے روحانی اعمال کو دیکھتا تھا تو اس کے اندر روحانیت معلوم ہوتی تھی, انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ ساری دنیا کے آدمی تو مدینہ منورہ آ نہیں سکتے اور مسجد نبوی میں آ نہیں سکتے, اور میں پورے عالم کا نبی ہوں تو پورے عالم کے لیے یہ بات کیسے پہنچے. تو اس کے لیے تم لوگ جماعتیں بنا بنا کر جاؤ. ابھی جماعتیں بنا بنا کر جو جاتی تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں بتاتے تھے. پہلی بات تم کو یہ بتاتے کہ جا کر تم کلمے کی دعوت دو, ان سے کہو کہ اسلم تسلم, خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو مزے میں رہو گے, اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو, اللہ ہے کرتا دھرتا. تو جب یہ بات ان سے کہی جاتی تھی تو وہ لوگ اس مجمع کو بھی دیکھتے تھے جو ان کے ساتھ ہے, اور مجمع نے ان کا جانا پہچانا مجمع کے لیے لوگ تو بالکل بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ تھے. نہیں دیکھو کتنے اچھے انداز کے اندر یہ لوگ ہیں, کس طریقے سے ایک دوسرے کی خیر خبر دیتے ہیں. اگر کوئی بالکل بھٹک انجان آدمی ان کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی بھی خیر خبر دیتے ہیں, بیوہ اگر کوئی یہودی بھی پہنچ جائے تو اس کی بھی وہ خیر خبر دیتے ہیں. یہ ایسے اچھے بن گئے, اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کی بنا پر بنے, لہٰذا ہم بھی اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھ لیا. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہاں سے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیج دو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت لکھا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور میں ان کو سکھا رہا ہوں. تو آپ نے جواب لکھا کہ اکبر بن یقبل ماں کا بد ہوں فبشر ہوں و انذر ہوں اکبر بن یقبل ماں کا بد ہوں, انہیں خوشخبری سناؤ اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور خود چلے آؤ اور والی جماعت نکال لاؤ. تو جماعتیں نکال نکال کر بھیجی جاتی تھی اور ان کی یہاں تربیت ہوتی تھی. جب یہ لوگ تربیت یافتہ بن کے واپس جاتے تھے تو ان میں ایک کو امیر بنا دیا جاتا تھا, ذمہ دار, اور امیر بنا کر اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ جا کر تم اپنے قبیلے کے اندر مسجد بناؤ. اور مسجد کے ماننے میں کوئی مشکل چیز نہیں تھی, بہت آسان, گھنٹے بھر میں مسجد نہیں, گھنٹے گھنٹے والی مسجدیں تو ہم نے بھی بنائی ہے. کئی قبیلے میں جا جا کر ان کے قبیلے والے لوگوں کو ساتھ لے کر گھنٹے بھر میں مسجد تیار ہوگی, کوئی دیر تو ہوتی نہیں اس کے اندر. تو مسجد بنا لو اور جو مسجد نبی کے اندر تم نے دیکھا ہے وہ عمل وہاں چالو کر دو, اور مدینہ منورہ کے بازار میں جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تم وہاں تمہارے بازار میں چالو کر دو, اور مدینہ منورہ کے گھروں کے اندر جو تم نے دیکھا ہے تمہارے گھروں کے اندر چالو کر دو. تب دیکھیے مدینہ منورہ کی نقل اترنی شروع ہو گئی. ایک تو یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دوسری بات اور فرمائی کہ اگر کوئی خدا کی طاقت کو تسلیم نہ کرے اور اللہ کی طاقت کو نہ مانے تو پھر اس کو یہ سمجھا دو کہ جس نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا اس کو دنیا کے اندر سر بلندی کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے, اسے سر نیچا کر دینا چاہیے اور وہ سالانہ جزیہ دے اور ہماری رعیت بن کر رہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. یہ مصالحت بالجزیہ جو ہے یہ بھی ایک دعوت ہے تفصیلی اور عملی. انہوں نے صلح کر دی کہ ہم تمہاری ماتحتی میں رہیں گے اور سالانہ تم کو جزیہ دیا کریں گے. اب یہ سالانہ جزیہ جب انہوں نے دینا کا وعدہ کر لیا تب یہاں مدینہ منورہ سے جاتے تھے کلمہ پڑھنے والے اور وہاں پر جا کر مسجدیں بناتے تھے اور اپنے بازار بناتے تھے اور اپنے گھر بناتے تھے اور پادریوں کو مارتے نہیں تھے, ان کے گرجا توڑتے نہیں تھے, ان کی بہو بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھتے نہیں تھے. تو وہاں کے لوگ جو تھے جو جزیہ دینے والے ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مسجدیں دیکھنی چاہیے, انہوں نے مسجدوں کو دیکھا بڑی روحانیت معلوم ہوئی, بازاروں کو دیکھا تو اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں، گھروں کو دیکھا تو اس کے اندر بھی بہت ہی اخلاق، یہ ساری باتیں دیکھ کر انہوں نے کہا بھائی اگر یہ زندگی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں تو ہم بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ اب انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کے اوپر سے جزیہ موقوف ہو گیا کہ اب تم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا بلکہ اب تمہارے مالداروں سے زکات دے کر تمہارے غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی، مالدار سے زکات لی اور غریب کو دے دی، اب تمہارے کو جزیہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس طرح چاروں طرف اللہ پاک کا دین پھیلنا شروع ہوا، چاروں طرف دعوت کے ذریعے کلمہ پڑھا تو دین کیسے پھیلا، کلمہ نہیں پڑھا اور اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا اور مصالحت میں جزیہ کی تو دین کیسے پھیلا، یہ دو باتیں ہوئی۔ اس کے بعد بعض حضرمی والے انہوں نے کہا نہ تو ہم اللہ کی طاقت کو تسلیم کریں گے اور نہ ہم تم کو جزیہ دیں گے، نہ تمہاری ماں تحتی میں رہیں گے، تم ہماری کیا حفاظت کرو گے۔ وہ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کدال ماری، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پتھر نہ ٹوٹا اور آپ نے جب کدال ماری تو ایک حصہ اس پتھر کا الگ ہو گیا اور ایک چمک پیدا ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے روم کے محلات دیکھے، دوسری کدال پر دوسرا حصہ الگ ہوا، فرمایا میں نے فارس کے محلات دیکھے، تو جو خود غرضی والے تھے منافقین جن کی زبان کے اوپر ایمان تھا اور دل ایمان سے خالی تھا، انہوں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے تو خندق کھودی جا رہی اور فارس پہ روم کے خواب دیکھ رہے، یہ انہوں نے بطور مذاق کے کہا، لیکن اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا، اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا۔ تو میرے محترم دوستو، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر وہ جزیہ دینے کے ساتھ مصالحت بھی نہیں کرتے اور نہ وہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے پر تم آ جاؤ، پھر وہ مقابلے پر آ جائیں ان کے مقابلے پر۔ اس لیے یہ دعوت کی لائن کی اینٹی بایوٹک بھی انہیں مل گئی اور اخلاق کی لائن کا آئنٹمنٹ یہ بھی مل گیا، اور پھر بھی زہریلا پھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس زہریلے پھوڑے کا تو آپریشن کیا جائے، اور یہ آپریشن کرنا کام اللہ کا تھا، زلزلہ لا کر آپریشن کر دیتے تھے، سیلاب لا کر آپریشن کر دیتے تھے، ہوا کا طوفان لا کر آپریشن کر دیتے تھے، بستی کو الٹا کر کے آپریشن کر دیتے تھے، لیکن اب یہ بتایا گیا یہ آپریشن تم لوگ خود کرو۔ جیسے بدر کے اندر، بدر کے اندر آپریشن ان سے ہی کروایا، حالانکہ یہ کہتے تھے جب انہیں خبر ملی کہ یا تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا، یا ابو جہل کا لڑنے والا نشتر اس کا ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا، بھائی یہ حکم اللہ ہو غیر ذاتی شوکتی تکون کا، اللہ تعالیٰ نے تم سے دونوں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، یا تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یا ابو جہل کا لڑنے والا لشکر۔ تو کلمہ پڑھنے والوں نے یوں کہا کہ ہم کو تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مل جائے تاکہ پیٹ میں روٹی پڑے، بدن پر کپڑا آوے، سواری آوے اور ہتھیار خریدے، اور ہتھیار خرید کر پھر ابو جہل کے لڑنے والے لشکر سے مقابلہ پڑا تو ہم ہتھیار اور سیل کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اگر ہتھیاروں کے ذریعے تم نے مقابلہ کیا اور تم جیتے تو 13-14 سال تک جو بات تم نے کہی ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ گئی، 13-14 سال تک تو تم نے یہ سمجھا کہ کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے، اور اسی لیے تم نے سارے نبیوں کے قصے بتائے، اور اسی کے اندر تم نے آسمانی مددوں کو بتایا، اور اسی لیے تم نے بتایا کہ فرعون کے ہاتھ میں سب کچھ تھا لیکن اللہ پاک نے اسے غارت کر دیا، اور بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے ان کی غیبی مدد کر کے ان کو کیسا کامیاب کیا۔ یہ ہر جگہ تم سناتے آئے ہو تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کہیں گے کہ ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گئے اس لیے یہ کامیاب ہوئے. یہ ان کی یہ وہ سمجھیں گے. ان کو سمجھانے کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو, اور میری آسمانی مدد تم پر آ رہے اور ان کی آسمانی پکڑ میں اوپر سے کروں, تب جا کے ان کے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہوگا. مجھے ٹائٹ ہو چکا ہے نا, وہ ڈھیلا ہوگا اور پھر وہ سمجھیں گے بھائی یہ لوگ جو آسمانی مدد آسمانی مدد آسمانی مدد کہتے ہیں یہ بات بوگس نہیں ہے, واقعی ان کے لیے آسمانی مدد آتی ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ ہی نہیں, کیونکہ ان کو لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں. ہتھیار ضرور رکھتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے, ہتھیار یہ ضرور رکھتے ہیں لیکن اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں. خوشی حضر کو اپنا بچاؤ کرو. آئی دل ہو مستقبل میری بات ہے جتنا تمہارے مسجد ہے بس. تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں, ورنہ ان کا لڑائی جھگڑا کرنا مقصد نہیں. اس لیے ڈیفینس کا ان کا کوئی خرچہ نہیں. لیکن باوجود اس کے جب ان کی کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو پھر ان کی ڈیفینس آسمان سے اترتی ہے, اور آسمان سے ڈیفینس کے اتارنے کے لیے انہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا. بھرتے ہیں لوٹا, کرتے ہیں وضو, بچھاتے ہیں مسلح, پڑھتے ہیں نماز, بہاتے ہیں آنسو اور مانگتے ہیں دعا, اور اوپر سے دھڑنے سے ڈیفینس اتر آتی. اور ایسی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ کسرا بھی دیکھ کر حیرت میں رہ گیا اور قیصر بھی دیکھ کر حیرت میں رہ گیا. دریائے دجلہ بالکل سامنے ہے اور یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہ جاؤ جا کر ان کو دعوت دب. دعوت تو نہیں ہے جانے کی بات پر, دعوت نہیں. میں نے انہیں تین طریقے بتائے, ایک تو کلمے کی دعوت دینا, ایک دوسرا رد جزیہ, اور دونوں کو نہ مانے تو اس کے بعد میں پھر آپریشن. اینٹی بایوٹک بھی مل گئی دعوت کی لائن کی اور اخلاق کی لائن کا آئنٹمنٹ بھی ہو گیا, لیکن پھر بھی نہیں مانتا تو زہری ریٹ ہو رہے کا آپریشن کرنا جو اللہ کرتے تھے. اب یہ کریں گے. اب دریائے دجلہ بہت گہرا, دریائے دجلہ بہت گہرا, سارے کے سارے بہت, اب وہاں پر کسرا اور اس کا سارا لشکر, انہوں نے سب یہ منظر, ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے اوپر آسمانی ڈیفینس آیا کرتی ہے, تو انہوں نے کہا ان کو یہاں آنے ہی مت دو. کشتیاں بھی ہٹا رہی, پلوں بھی ہٹا رہی ہے, اور دریائے دجلہ بالکل خالی کر دیا تاکہ یہ لوگ یہاں پر نہیں ہوں گے. لیکن یہاں پر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ان کا یہ قطرہ ہم کو روکے گا دین کا کام کرنے سے. یہ قطرہ انہیں دریدہ کو قطرہ کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بولتے 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 اللہ کے دل کی عظمت اللہ کی اتر آتی ہے تو یہ ساری مخلوق ہیچ دکھائی دیتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی اس کو انہوں نے قطرہ کہا. اس لیے جس طریقے سے اللہ اگر مارنے پر آئے تو قطرے سے مار سکتے ہیں, اور اللہ اگر نہ مارنے پر آئے تو دجلہ نہیں مار سکتا. اللہ اگر کسی کو مارنے پر آئے تو دیکھیے, نمرود کی زندگی اجاڑنے پر اللہ آئے تو باوجود ہے کہ حکومت ہے, اس کے پاس فوج ہے, پولیس ہے, ہتھیار ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک مچھر وہ بھی ننگرا ناک کے اندر گھسا دیا, وہ ساری ابھی چوکڑی بھول گیا, مچھر وہ بھی لنگڑا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی تو غار سور پر مکڑی سے زیادہ تنگا دیا اور نبیوں کے سردار کی حفاظت کر دی. ایک طرف مکڑی کا جالا, نبیوں کے سردار کی حفاظت, اور ایک طرف لنگڑا مچھر اور نمرود کی بربادی. ہمارے تمہارے پاس جتنا بھی سامان ہے وہ لنگڑے مچھر سے زیادہ ہے اور بکری کے جالے سے بھی زیادہ ہے. جتنا سامان ہمارے تمہارے پاس میں ہے اسی پر خدا کی مدد بھی آ سکتی ہے اور اسی پر خدا کی پکڑ بھی آ سکتی ہے. خدا کی مدد کے آنے کے لیے جو بات اللہ رسول نے بتائی وہ کر دی. خیر انہوں نے اپنے گھوڑے اندر ڈال دی, دریائے دجلہ کے اندر ڈال, اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے, آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے, دریائے دجلہ کے اندر ان کے گھوڑے چڑھے گئے. کیونکہ وہاں پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف دے گئے اور آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، سارے نبی انتظار کر رہے تھے اور آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، حالانکہ نبی جو تھے وہ روحانیت کی لائن کے امام تھے جن کے سامنے ساری مادی طاقتیں زیر ہو چکی تھی، ان کی روحانی طاقتوں کا مقابلہ مادی طاقتیں نہیں کر سکی تھی، اور آپ ان سارے ایمانوں کے امام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے نبی تھے، لیکن جب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی تو سمندر کے اندر 12 راستے ہوئے، امت چلی، نبی کے ساتھ چلی اور راستوں میں چلی. بنی اسرائیل تو آپ کی امت میں تھے، وہ چلے، نبی کے ساتھ چلے اور راستوں میں چلے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6376081.